بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام پیش خدمت ہے ہفتہ رفتہ. میں ہوں آپ کی سماعتوں میں شریک آپ کا میزبان حافظ عبد الماجد. سامعین آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے معروف تجزیہ کار قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خرم اقبال صاحب.
السلام علیکم سامعین اور بہت شکریہ حافظ عبد الماجد صاحب.
سامعین آج کا اس پروگرام کا آغاز کریں گے. آج بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. دو خواتین سمیت تین شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ جو کنٹرول لائن کا بٹل گرم چشمہ اور کھوئی رٹا سیکٹروں میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے. اقبال صاحب بھارت کی طرف سے بار بار خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اتنے عرصے سے ہو رہی ہیں اور اتنی تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو نہ کسی کا لحاظ آتا ہے شہری آبادیوں کا, نہ اس کو سکول وینز کا لحاظ آتا ہے, نہ کوئی ایمبولینسز کا لحاظ آتا ہے. وہ بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے اور ایک جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی کرتا چلا رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
حافظ صاحب اس کی تین بڑی وجوہات ہیں کہ بھارت کیوں سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بار بار پاکستان اور سرحدی علاقوں میں مقیم نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں جد و جہد آزادی کی ایک بہت بڑی لہر چلی ہے برہان وانی کی شہادت کے بعد. اس لہر کو ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لہر میں آزادی کی شدت آتی جا رہی ہے. ابھی تک کشمیری جو حریت پسند ہیں انہوں نے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے سیاسی عمل کے ذریعے وہ بھارت سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن بھارت تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حریت پسند دہشت کا راستہ اپناتے, یہ شدت کا راستہ اپناتے تو بھارت کے لیے آسان ہو جاتا ان کو ڈیفیم کرنا اور ڈیمنائز کرنا کہ دیکھیں یہ دہشت گرد کس طرح سے کشمیر میں انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں, انڈیا کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن بھارتی امیدوں کے برعکس اس مرتبہ حریت پسندوں نے سیاست کا راستہ اپنایا. اب جب حریت پسند سیاست کا راستہ اپناتے ہیں تو انسانی ضمیر کو جگانے میں اکثر کامیاب ہوئی ہیں ایسی تحریکیں. تو بھارت کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر آزادی کی اس تحریک کی صدائیں بین الاقوامی طور پر گونجنے لگیں تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. دوسرا, بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے گزشتہ چار سالوں میں معاشی ترقی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اگر وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہا تو پاکستان بھارت کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے. بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت جو ہے وہ عسکری قوت میں تبدیل ہوگی اور بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ پر بھی بھارت کے پالیسی ساز غلط ہیں. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ترقی خطے میں امن کے بغیر ممکن نہیں ہے اور بھارت کے حوالے سے بھی پاکستان نے کئی موقعوں پر اس عزم کا اظہار کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مودی جیسا انسان بھارت کا وزیر اعظم بنا تو ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے اور اس کی جو حلف برداری ہے اس میں بھی شرکت سے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم مودی کے ماضی کو اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ خطے میں امن کی بات کرے. یہ وہی مودی ہے جس کو گجرات کے قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہی مودی ہے جو ایک دہشت گرد تنظیم کا کارکن ہے. لیکن خطے میں امن کی خاطر, خطے کے مفاد کی خاطر ہمارے وزیر اعظم نے بھارت کا رخ کیا, ہماری عسکری قیادت نے اس کو انڈورس کیا, پاکستان کے پورے معاشرے میں اس کی پذیرائی کی گئی. لیکن ان کے باوجود بھارت جو ہے وہ لگتا ہے کہ اپنے ان ہتھکنڈوں سے باز نہیں آئے گا اور سیز فائر کی یہ جو خلاف ورزیاں ہیں یہ اسی طرح سے بھارت جاری رکھے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کو روکنے کے لیے تو اقدامات پاکستان نے بھی کیے، رابطے بھی کیے، باہر جو ہے اقوام متحدہ میں بات بھی کی گئی ماضی میں، کیا سمجھتے ہیں اب جو غیر ملکی مبصرین ہوتے ہیں جو کنٹرول لائن پہ جو ساری صورتحال کو واچ کرتے ہیں، ان کی رپورٹوں پہ بھی کبھی کان نہیں دھرے گئے اور نہ ہی بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے رہی ہے ابھی ایک خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے، کیوں اس طرح کیا؟
حافظ صاحب، سوال یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی؟ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے دو وجوہات بیان کی کہ بھارت کیوں یہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ایک اور بھی وجہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں آپ کا جواب، آپ کے سوال کا جواب دینے میں مدد ملے گی۔ بھارت یہ خلاف ورزیاں اسی طرح سے جاری رکھے گا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کے برسر اقتدار ہونے کی ایک بڑی وجہ اس کا پاکستان مخالف ایجنڈا ہے، اور یہ اپنے ووٹرز کو بار بار یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ بدقسمتی سے ہندوستان میں پاکستان مخالف جذبات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ مودی کا یہ ایجنڈا بکتا ہے، اس لیے مودی برسر اقتدار رہنے کے لیے بھی پاکستان کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں جاری رکھے گا تاکہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو خوش رکھ سکے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بین الاقوامی برادری اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اگر بین الاقوامی برادری سے مراد آپ کی مغربی دنیا ہے تو مغربی دنیا اپنے منافقت اور اپنے جو کہنے کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کی وجہ سے بدنام ہو چکی ہے اس وقت۔ جہاں تک منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈز کا تعلق ہے، یہ وہی دنیا ہے جو فلسطین اور کشمیر پر خاموش رہتی ہے لیکن سوڈان کے معاملے میں ضرور بولتی ہے کیونکہ وہاں پر پسنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری ان کی منافقت اور دوہرے معیار کے علاوہ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مغرب کا جو عالمی چودراہٹ ہے وہ خطرے میں ہے، اور ان کو سب سے بڑا خطرہ آ رہا ہے چین اور روس کی طرف سے۔ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ چین اور روس کا راستہ روکنے کے لیے بھارت کو مضبوط کرنا، بھارت کی ہر غلط حرکت کو برداشت کرنا ضروری ہے، اس لیے مغرب خاموش رہے گا کیونکہ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ چین اور روس کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کی مدد بہت ضروری ہے، اور بھارت اس وقت مغرب کا بغل بچہ بن چکا ہے ارادی طور پر۔ تو بین الاقوامی برادری یقیناً آنے والے وقتوں میں بھی کشمیر کے حوالے سے اپنا موقف نہیں بدلے گی، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مغربی برادری کے بجائے مشرقی برادری کی طرف دیکھیں، اور مشرقی برادری سے میری مراد روس، چین اور یہ جو نیا ایک بلاک پیدا ہو رہا ہے اس کی طرف ہے۔ ان ملکوں میں ہمیں اپنی سفارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑھانی چاہیے تاکہ ہم ان ممالک کی جو حمایت ہے کشمیر کے معاملے پر وہ حاصل کر سکیں۔
بالکل سامن، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور ضرورت اس امر کی واقعی ہے کہ جو مشرقی برادری ہے ہماری ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے، اور ان ملکوں میں جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو یقیناً نتائج کافی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سامن، پاک فوج نے بھارت کی یہ جو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا مؤثر جواب دیا اور بلا اشتعال فائرنگ کرنے والی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ سامن، پروگرام ہفتہ رفتہ جاری ہے، یہاں لیتے ہیں وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک، خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے रोजाना सुबह 7:10 से 8 बजे तक पेश करता है प्रोग्राम आज के अखबार। सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम हफ्ता रफ्ता में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। सामिन, अब जिक्र करते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में और जिसकी सरबराही आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने की, और कॉन्फ्रेंस में खासतौर पर खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और प्रेशर अब्दुल फसाद की पेशरफ के हवाले से और भारत की तरफ से वर्किंग बाउंड्री पर जो बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियां हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें काफी फैसले भी हुए, बात भी हुई और खास तौर पे इस अजम का इरादा किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के फायदे को मजीद मुस्तहकम किया जाए।
जी हाफिज साहब, ये 208वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। ये कॉन्फ्रेंस हर 3 माह बाद मुनक्किद की जाती है जिसमें मुल्क भर की जो डिफरेंट कोर्स हैं पाक फौज की, हाँ जी, उसके कमांडर्स मिल बैठते हैं और मुल्क की सलामती को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे जो एजेंडे पर पहली चीज थी वो भारत की सीज फायर वायोलेशंस थी, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़े खुले अल्फाज में भारत को ये तंबीह की है कि अगर भारत सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आता तो हम इसका जवाब पत्थर से देंगे। अभी तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने खासी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि भारत ने हमारे शहरियों को भी निशाना बनाया, हमारे फौजियों को भी निशाना बनाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की फौज ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और गाहे गाहे ही हमने भारतीय शहरियों को निशाना बनाकर उसका जवाब दिया। उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि मोदी को मालूम था कि इसने आने वाले 3 सालों में सरहद पर क्या करना है, इसलिए इसने पहले ही सरहदी इलाके खाली करवा लिए थे। भारत की सरहद से जो मुत्तसल इलाके हैं वो भारतीय हुकूमत खाली करवा चुकी है, क्योंकि ये जानते थे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो अब दूसरा, पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इस तरह से अब जवाब दे रही है और इसमें एक्सेलरेशन होगी और होनी भी चाहिए कि आप उन बंकर्स को, उन चेक पोस्ट को निशाना बनाते हैं जहां से ये आप पर फायरिंग की जाती है। देखिए, फार्मूला सिंपल सा है। भारत की आबादी इस वक्त 1 अरब 20 करोड़ है, हमारी आबादी 20 करोड़ के करीब है, 5:1 की रेशो बनती है। अगर हमारा एक शहरी मारा जाता है, आप उनके 5 मारेंगे तो तब जाके मैं समझता हूं कि ये स्कोर बराबर होता है। अगर हमारा एक फौजी शहीद होता है, आप उनके 5 मारेंगे तो तब जाके स्कोर बराबर होता है। तो ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स तो यही है कि एक के बदले में 5 मारे जाए, तब जाके मोदी को एहसास होगा कि इसकी जो पॉलिसी है वो भारत के हक में नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि मोदी चाहता ही नहीं है पाकिस्तान के साथ अमन करना। अब मोदी को उसी जबान में जवाब देना पड़ेगा जिसके बाद मोदी अपनी इस सोच को रिकंसीडर करे, वरना अगर हालात इसी तरह मामूल के मुताबिक चलते रहे तो वी शुड बी प्रिपेयर टू टेक मोर कैजुअलिटीज।
अच्छा, एहसास की बात की कि मोदी को एहसास होगा। अब समझते हैं कि जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल हो, जो हिंदुओं का कातिल हो, जो वहां अकलियतें हैं उनका कातिल हो, तो उसमें
देखिए बात वही है कि प्रोपोर्शनेट अगर रद्द अमल हो, अगर एक के बदले में आप उनके 5 मारें तो मोदी को तब जाके एहसास होगा। सफारती जबान मोदी नहीं समझता, सियासी जबान नहीं समझता। पाक फौज ने कई मौकों पर बैनुल अक्वामी मुबस्सिरीन को दौरा करवाया है उन इलाकों का जहां भारत ने खिलाफ वर्जी की है सीज फायर की। क्या नतीजा निकला उसका? आपने कई मौकों पर भारतीय सफीर को तलब किया, एहतजाज किया, क्या नतीजा निकला उसका? तो बात वही है कि अब वक्त आ चुका है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें, तभी जाकर एक डेटरेंस क्रिएट होगी, और डेटरेंस क्रिएट करना इस वक्त बहुत जरूरी है, वरना यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो अहम दूसरी बात हुई उसमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जिक्र भी आया। क्या समझते हैं कि अब तक ऑपरेशन जरबियात शुरू हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, کتنی آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں اس میں دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں، تو کتنی پیش رفت آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے حافظ صاحب، آپریشن رد الفساد کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 10 مہینوں میں رد الفساد میں بہت اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں. معاف کیجیے گا، اگر 2017 کے ابتدائی 2 مہینوں کی آپ بات کریں یا 2016 کے آخری 2 مہینوں کی بات کریں، تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دہشت گردی کا ناسور ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہا تھا. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پھر بڑھ چکے تھے. پاکستان کے شہروں میں حملے ہو رہے تھے، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں حملے ہو رہے تھے، بلوچستان میں حملے ہو رہے تھے. لیکن فروری 2017 کے بعد ہم نے جو مومنٹم حاصل کیا تھا آپریشن ضرب عصب کے بعد، رد الفساد نے اس کو مینٹین کیا. یہ رد الفساد کی ہی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے کہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی جو ہے پاکستان میں وہ بہت کم ہوئی ہے. حالیہ پچھلے مہینے جنوری 2017 میں دنیا کے کئی اداروں نے، پاکستان کے کئی آزاد اداروں نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور ان اعداد و شمار کے مطابق 2017 میں دہشت گردی کے واقعات میں 17% کمی دیکھنے میں آئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2013 میں ہم نے جو ایک کامیابیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا دہشت گردی کے خلاف، وہ اس میں ایک تسلسل پایا جا رہا ہے، اور یہ انہی آپریشنز کا نتیجہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں.
بالکل سامعین، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جتنی کامیابی ہم حاصل کی ہیں، یقیناً پاکستان میں امن جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خطے کے امن کے لیے بھی پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور خطے میں بھی کافی بہتری آئی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو پڑوسی ممالک ہیں بھارت، وہ نہیں چاہتا کہ خطے میں امن ہو، اور وہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسے معاملات کرتا رہتا ہے جس سے خطے کا امن جو ہے اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. سامعین بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. سامعین پاکستان اور افغانستان نے امن و سلامتی کے لیے لائحہ امن پر غور کیا ہے، اور اس حوالے سے اہم اجلاس جو ہے وہ وزارت خارجہ اسلام آباد میں ہوا. دو روزہ مذاکرات ہوئے، اور دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تمینہ جنجوعہ نے کی، اور جبکہ افغان وفد کی قیادت افغانستان کے نئے وزیر خارجہ حکمت خلیل نے کی. اور اس مذاکرات میں فریقین نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا. صاحب کیا کہیں گے، اس سے پہلے کابل میں جو مذاکرات ہوئے، مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا، اب پاکستان میں جو ہے یہ ہوئے ہیں، تو کتنے اہم پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے پچھلے اور اس میں؟
حافظ صاحب نہایت اہم پیش رفت ہے. کابل میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اسلام آباد میں اس کا دوسرا اجلاس ہوا، اور یہ کوئی ابھی نیا سلسلہ نہیں ہے. گزشتہ میں سمجھتا ہوں 2017 میں پاکستان اور افغانستان دونوں اطراف سے اس قسم کی سنجیدہ کوششیں کی گئی ہیں، جن کا نتیجہ شاید جلد تو نہ نکلے کیونکہ مسائل کی نوعیت بہت گمبھیر ہے، لیکن اس سلسلے کا شروع ہونا ہی میں سمجھتا خوش آئند ہے، اور ہم آؤٹ کمز اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب یہ سلسلے اسی طرح سے چلتے رہے. مثال کے طور پہ کل ہم نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، اس کے میرٹس پہ، ڈی میرٹس پہ. آج جب پاکستان کے چند اخبارات نے اس ایونٹ کو کور کیا، تو ایک اخبار نے بہت منفی ایک تصویر پیش کی کہ شاید ان مذاکرات میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات بریک تھرو کے لیے نہیں ہوتے، یہ اعتماد سازی کے لیے ورکنگ گروپس بنائے جاتے ہیں تاکہ اعتماد سازی ہو، اور پھر آنے والے سالوں میں یہ اعتماد کی جو فضا ہے اس میں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالا جائے. تو کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ غیر عملی ایک طریقہ ہے. یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات ہیں بہتر ہوں گے. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی وہ نوعیت نہیں ہے جو پاکستان اور انڈیا کی ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری ایک جنگ جنگیں ہوئی ہیں ہماری تین، اس کے علاوہ ہمارے کئی مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں مسائل کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہیں ہمارے مخالفین کی طرف سے. تو افغانستان اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں افغانستان کے معاملے میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہے. وہ ایک مشترکہ مذہب کا رشتہ ہے، وہ ایک مشترکہ ثقافت کا رشتہ ہے. تو یہ ہمارے ایڈوانٹیجز ہیں. یہ ضرور ہے کہ پچھلے چند سالوں میں سیاسی وجوہات کی بنا پر اور ایک کہنے کے کانشیس ایفرٹ کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ابھی بھی کئی ایسے ایڈوانٹیجز ہمیں حاصل ہیں جن پہ ہم مزید بلڈ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند ایک اقدام ہے اور یہ تسلسل اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، تسلسل کی بات آپ نے کی جاری رہنا چاہیے، لیکن کچھ قوتیں ایسے بھی ہیں جو تسلسل نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، امن نہیں دیکھنا چاہتی. میرے مثال کے جس طرح بھارت کی مداخلت ہے افغانستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی 16 سال سے امن وہاں کا نہیں لا سکا، اور دونوں ممالک کی جو اعتماد سازی ہے اس میں بھی رکاوٹیں بنتی ہیں.
دیکھیے حافظ صاحب، جب ہم افغانستان میں بھارت کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان سے باہر چند مبصرین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان پر اپنی شرائط عائد کرنا چاہتے ہیں، ہم افغانستان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کے ساتھ آپ نے تعلقات رکھنے ہیں، کس کے ساتھ نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، اور افغان حکام کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان باضابطہ طور پر کئی مرتبہ افغانستان کو یہ بتا چکا ہے کہ آپ کے ہندوستان کے ساتھ جو اقتصادی تعلقات ہیں، جو معاشی تعلقات ہیں یا سیاسی، ہمیں اس سے کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. آپ ایک خود مختار ملک ہیں، آپ کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ حق ہمیں حاصل ہے کسی بھی خود مختار ملک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے کا. لیکن ہمیں جو اعتراض ہے واحد ہندوستان کی موجودگی کا افغانستان میں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ان کی موجودگی پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے. وہاں پر ان کے جو موجود کونسلیٹس ہیں وہ دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرنے چاہیے. تو یہ ہمارا ایک تحفظ ہے، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ڈکٹیٹ کریں افغانستان کو کہ کس سے آپ نے تعلقات رکھنے ہیں، کس سے نہیں. لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ملحوظہ خاطر رکھنا چاہیے.
صحیح. اچھا سر، یہ جو مشترکہ ایک لائحہ عمل ہے، اس کا جو مقصد تھا اس میں انسداد دہشت گردی، تشدد کا خاتمہ، امر اور مصالحت کا فروغ، افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی، اس پہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے جو چیز آئی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ کہ ان کی جب وطن واپسی کا آتا ہے معاملہ تو پھر اس میں جو قوتیں یہاں بٹھانے والی تھیں وہ بھی لیت و لال سے کام لیتی نظر آتی ہیں.
دیکھیے افغان پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محفوظ اور باوقار واپسی دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان نے گزشتہ 2 سالوں سے اس عمل کا آغاز کیا، اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں ایک نقطہ بھی یہ شامل کیا کہ افغان پناہ گزینوں کی باوقار اور محفوظ واپسی یقینی بنائی جا سکے. ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان خود ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم 40 لاکھ افغانوں کو بھی اپنے گھر میں پناہ دیں. ہم نے ماضی میں پناہ دی، تقریباً 30 سال افغان ہمارے مہمان رہے، لیکن پاکستان کی معیشت میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکیوں کا بوجھ اٹھائے. تو افغانستان کی اگر بات کریں تو وہاں پر بین الاقوامی فنڈنگ اس وقت موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی واپسی سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے.
بالکل سامعین، اس حوالے سے جو یہ اعلی سطح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، یقیناً اس میں ایک تو افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی کے شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ دینا ہے. سامعین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ جاری ہے. اب وقت ہوا ہے خاص خاص خبروں کا. روس کی ایک فضائی کمپنی کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، طیارے میں 71 مسافر اور عملے کے افراد سوار تھے. آج کنٹرول لائن پر بھارتی فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ سے 3 شہری زخمی ہو گئے. الیکشن کمیشن صبح سے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل مکمل کرے گا. صدر اور وزیر اعظم نے معروف قانون دان آسمہ جہانگیر اور مشہور اداکار قاضی واجد کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، پروگرام ہفتہ رفتہ جاری ہے، یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الماجد، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خرم اقبال صاحب۔ ہم سامعین بات کر رہے ہیں پورے ہفتے میں جو اہم واقعات ہوتے ہیں ان حوالے سے، اور ابھی جو ہمارا ٹاپک ہوگا، وزیر داخلہ احسن اقبال جو ان دونوں واشنگٹن میں ہیں، انہوں نے وہاں مختلف جو امریکی عہدے دار ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں پاکستان اور امریکہ نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور یہ بات انہوں نے نائب امریکی وزیر خارجہ کے درمیان جو واشنگٹن میں ملاقات کی اس دوران یہ بات طے پائی۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟
حافظ صاحب، امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات جس طرح سے بگاڑ کا شکار ہوئے جنوری 2018 کے بعد، تو میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ اس قسم کے رابطے مینٹین رکھے جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے خیرخواہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ہمارے لابی گروپس نہ ہونے کے برابر ہیں، امریکہ کی حکمران جماعت میں پاکستان کے بارے میں ہمدردی رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ تو اس کی کمی ہم اسی طرح سے پوری کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے آفیشلز، پاکستان کے وزراء امریکہ کے دورے کریں، ان کو پاکستان مدعو کریں، تاکہ یہ جو ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں ان ملاقاتوں سے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مزید بگاڑ پیدا نہیں آئے گا اگر یہ ملاقاتیں اسی طرح سے جاری رہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تصویراتی طور پر امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور پاکستان ان مقاصد کو پورا کرنے میں امریکہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ٹیکٹیکل لیول پہ ہم امریکہ کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر امریکہ نے اپنا یہی لب و لہجہ اپنائے رکھا اور جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے بھی چند دوست جو پاکستان میں رہ گئے ہیں وہ بھی یہاں سے ختم ہو جائیں گے، اور امریکہ بھی پھر پشیمان ہوگا کہ پاکستان جیسا ایک اہم ملک جنوبی ایشیا میں ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا جس کے بعد یہاں جو ہے صورتحال تبدیل ہوگی، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ تھوڑا سا کشیدہ ہوئے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا، جو ٹویٹ تھا، اس کے بعد اب تعلقات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور جس طرح ملاقاتیں دے رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیے، کوئی بہت بڑی تو تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے جو بات کی تھی اس کے بعد ان کے وزراء، ان کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ پچھلے مہینے ہی وائٹ ہاؤس سے ایک بیان جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے افغانستان میں موجود امریکی جرنیلوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ پاکستان میں موجود پناہ گاہوں کے خلاف ملٹری ایکشن لیں۔ تو اب اس قسم کے بیانات اگر ابھی تک امریکہ سے آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر کوئی چینج آف مائنڈ ہے۔ آنے والے جو چار پانچ سال ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، وہ خاصے مشکل ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہم کن کن نکات پر یہ تعاون جاری رکھ سکتے ہیں انسداد دہشت گردی کا، کیونکہ امریکہ پاکستان کو یہ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پہلے افغانستان کے 50% حصے کا خیال کریں جو کہ طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پھر یہ بارڈر کو مینیج کرنے دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج یہ بات کہی بھی ہے کہیں کہ ہم جو بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں اس پہ اربوں روپے کی لاگت آ رہی ہے، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آئے ہماری مدد کریں اس میں، اس بارڈر کو فینس کرنے کے حوالے سے۔ لیکن امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ بارڈر فینس ہو، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے پچھلے کوئی 16 سالوں سے کہ یہ افغانستان میں جب جب مسلح مزاحمت کاروں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، یہ انہیں پش کرتے ہیں پاکستان کی طرف کہ یہ پاکستان میں چلے جائیں اور پاکستان میں جا کے کاروائیاں کریں۔ تو ایک طویل عرصے سے ہم امریکہ کا مچایا ہوا گند یہاں صاف کر رہے ہیں، آنے والے سال جو ہیں وہ کس حوالے سے مختلف ہوں گے، میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔
اچھا، جو بات کی امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون نہایت ضروری ہے، جب نہایت ہی ضروری کہتے ہیں تو پھر پاکستان پہ سوالات کیوں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں؟
دیکھیں، یہ سوال تو امریکی ترجمان سے ہی پوچھا جائے، اور یہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ پاکستان کو یہ ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں، پھر کوئی لو رینک آفیسر امریکہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم پاکستان کو کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ جان بوجھ کر یہ کنفیوژن برقرار رکھنا چاہتی ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ ہائی اپس جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بہت تند و تیز لہجہ اپناتے ہیں، جبکہ لو آفیشل جو ہیں وہ اس کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کانشیسلی کیا جا رہا ہے۔
اچھا، ایک انٹرویو بھی دیا احسن اقبال نے، وزیر داخلہ احسن اقبال نے، واشنگٹن ٹائمز کو، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے پاک امریکہ کے درمیان جو قریبی تعاون کی بات کی، انہوں نے کہا کہ افغان تنازع کا حل ممکن نہیں ہے جب تک دونوں ممالک کا جو تعاون ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اعتماد کے فقدان سے خطے میں عدم استحکام کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، یہ انہوں نے بات کی۔
دیکھیے حافظ صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ کو سنجیدہ اور مخلصانہ مشورے دیے ہیں،
صحیح،
کہ جن کو اپناتے ہوئے امریکہ افغانستان کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ وہ افغانستان کے مسئلے کو بزور طاقت حل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، ابھی 10,000 وہاں فوجی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ 5,000 مزید بھیجنا چاہتے ہیں، جن سے افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 15,000 ہو جائے گی۔ لیکن امریکی انتظامیہ یہ بھول رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب،
صحیح،
وہ 1.5 لاکھ فوجی اور افغان آرمی کے 300,000 فوجی مل کر بھی افغان طالبان کو بیٹل فیلڈ میں شکست نہ دے سکے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا سارا فوکس رہا ملٹری آپریشنز پر, اور انہوں نے ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے افغان طالبان کو افغانستان کے دیہی علاقوں سے حمایت ملی. افغان طالبان کو افغانستان کے دیہی علاقوں سے حمایت اس لیے ملتی ہے کہ کابل میں اس وقت جو لوگ حکمران ہیں وہ نہایت کرپٹ ہیں. افغانستان کی مرکزی حکومت نے جن لوگوں کو اختیارات دیے ہیں دوسرے علاقوں میں وہ یا تو وارلارڈز ہیں اور وہ بدنام ہیں اپنی ظلم و ستم کی وجہ سے, وہ اپنی نسلی امتیازات کی وجہ سے بدنام ہیں. انہوں نے کئی موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل رشید دوستم جیسے کمانڈرز نے پشتونوں کے خلاف بہت زیادہ کاروائیاں کی افغانستان کے کئی علاقوں میں. تو جب کرپشن ہوگی, جب وار لارڈز کو آپ ایک فری ہینڈ دے دیں گے, جب آپ افغان ایک عوام تک ترقی کے ثمرات نہیں پہنچائیں گے, تو یقیناً جو مزاحمتی گروہ ہیں ان کی جو حمایت ہے اس میں اضافہ ہوگا. جیسے جیسے افغان طالبان کی حمایت میں اضافہ ہوا ویسے ویسے ان کا جو عسکری کردار ہے وہ مزید مضبوط ہوتا گیا, کیونکہ حافظ صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کوئی بھی جو مزاحمتی گروہ ہے وہ عوامی حمایت کے بغیر وہ سسٹین کر ہی نہیں سکتا ہے, وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ جب جب کسی گوریلا نے اگر حملہ کرنا ہے فوج پہ تو وہ جا کے چھپے گا تو عوام میں جا کے چھپے گا, اور اگر عوام اس کو حمایت نہیں کرتی ہے تو وہ کبھی بھی اسے چھپنے کا موقع نہیں دیں گے. اسی طرح اس قسم کے جو مسلح مزاحمت کار ہیں وہ اپنے مالی سروائیول کے لیے وہ عوامی چندوں پر وہ ان کی نگاہ ہوتی ہے, اور عوامی چندوں سے وہ اپنا جو مالی استحکام ہے اس کو انشور کرتے ہیں. اسی طرح علاج معالجے کا معاملہ ہو, ہتھیاروں کا معاملہ ہو, تو عوامی حمایت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. چونکہ افغان طالبان کو افغانستان کے دیہی علاقوں کی عوام کی حمایت حاصل ہے, اسی وجہ سے امریکہ اور کابل کی انتظامیہ کو بیٹل فیلڈ میں مشکلات کا سامنا ہے. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ امریکہ ان ناکامیوں کا اعتراف کرتا, بجائے اس کے کہ امریکہ ان شارٹ کمنگز کا اعتراف کرتا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, امریکہ نے پاکستان کو ایک قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی. اور جب امریکہ نے یہ کیا تو کابل میں موجود حکمران بھی ظاہر ہے اسی انہوں نے ایک رویہ اپنایا پاکستان کی طرف. لیکن افغانستان میں اگر امریکہ اور کابل کی انتظامیہ کا یہی رویہ جاری رہا تو افغانستان کی جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. پاکستان نے امریکہ کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ افغان طالبان ایک وہاں پر ایک فارمیڈیبل فورس ہیں, انہیں افغانستان کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ عسکری طور پر ان کا خاتمہ کریں ان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں اور مذاکرات کی میز پر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. تو یہ پاکستان کا مشورہ ہے امریکہ کو, لیکن امریکی انتظامیہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے مشوروں پر زیادہ عمل کر رہی ہے. ہندوستانی جو ایکسپرٹس ہیں سو کالڈ, جنہیں نہ افغانستان کی زبان سمجھ آتی ہے, نہ وہاں کا ثقافت سمجھ آتی ہے, نہ وہاں کا مذہب سمجھ آتا ہے, وہ امریکہ کو یہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ افغانستان افغان طالبان کا خاتمہ کریں لٹرلی. تو یہ ماضی میں بھی نہیں ہو سکا, یہ 15,000 فوجیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. تو امریکی انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ ہندوستان کے مشوروں پر عمل پیرا ہونے کے بجائے وہ ہوش کے ناخون لیں تاکہ افغانستان میں امن ممکن بنایا جا سکے.
بالکل سامعین, اس حوالے سے جو ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ کو بالکل ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ افغانستان کا جو امن ہے اس پر وہ کامیاب بنایا جا سکے. اگر اسی طرح صورتحال رہی اور ایک دوسرے کے پر اعتماد نہ کیا گیا, پاکستان پر اعتماد نہ کیا گیا, تو یقیناً پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ جو خلیج ہے پھر بڑھتی جائے گی اور پاکستان کو بھی متبادل امکانات پر غور کرنے کا یقیناً حق حاصل ہے. سامعین, ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
اے دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے.
مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین، کچھ ذکر کرتے ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل جو ہے انہوں نے گزشتہ ہفتے نیوز بریفنگ دی، اور اس نیوز بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان بیرونی جارحیت سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری رکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات اور خطے کو درپیش کئی خطرات کے تناظر میں بیرونی جارحیت کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی کرے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
جی، ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کا یہ جو بیان ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہندوستان کے آرمی چیف تھے ان کے بیانات کے رد عمل میں دیا گیا تھا، اور لائن آف کنٹرول پہ جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح سے متواتر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ہندوستان کی طرف سے، اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا کہ پاکستان بیرونی جارحیت کو روکنے کے لیے کسی بھی قسم کے اقدامات کرنے سے گریز نہیں کرے گا. اس موضوع پر حافظ صاحب ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، اور یقیناً ہمارے دفتر خارجہ کا ایک اہم کردار ہے بھارت کے اس گھناؤنے روپ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بارہا جو بریفنگز ہوتی ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے، اس میں پاکستانی موقف کو بار بار دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. تو دفتر خارجہ کا ایک اپنا کردار ہے جو وہ بڑی خوبصورتی سے ادا کر رہے ہیں. افواج پاکستان کا ایک اپنا کردار ہے، وہ بھی بڑے تندہی سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ تمام ادارے مل کر جب ایک قومی کوشش کریں گے، تب جا کر ہی ہم ہندوستان کی جو جارحانہ رویہ ہے پاکستان کی طرف، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں.
اچھا، ایک اور چیز پھر میں اسی طرف آؤں گا، کیونکہ ڈاکٹر فیصل جو ہے انہوں نے تفصیلی بریفنگ بھی دی، اور خاص طور پہ جس طرح کے بیانات بھارتی فوج کے آئے ہیں سربراہ کے، تو انہوں نے کہا ان کی جو ذہنی عکاس، ان کی اپنی بھارتی ذہنیت کی عکاس ہیں، اور پاکستان جو ہے اب بھی پر امن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے. لیکن پاکستان تو بالکل پر امن طریقے سے چل رہا ہے ہر معاملات
سب. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ماضی میں اگر پاکستان کی کسی اپوزیشن کے رکن کی طرف سے بھی کوئی ایسا بیان آ جاتا تھا جس میں تھوڑی سی بھی بھنک ہوتی تھی ہندوستان کے خلاف جنگ کی، تو پورا بھارتی میڈیا، پورا مغربی میڈیا اس پہ وویلا مچاتا تھا. لیکن گزشتہ 2 سے نہ صرف بھارت کے آرمی چیف بلکہ بھارت کے وزیر اعظم، بھارتی حکمران جماعت کے کئی سرکردہ لیڈر پاکستان کو کھلے لفظوں میں جنگ کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن اس پر بھارتی میڈیا تو بغلیں بجاتا ہی ہے، مغربی میڈیا بھی خاموش ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب چودھری شجاعت حسین صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو کیا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا، تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا تھا کہ ہم نے شب برات پہ چلانے کے لیے تو نہیں بنایا. اس بیان کو بھی بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف ایک پورا ہوا کھڑا کیا گیا بین الاقوامی طور پر کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے. لیکن ابھی بھارت کے آرمی چیف, بھارت کے وزیر اعظم, بی جے پی کے سرکردہ لیڈر ہر مہینے متواتر پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن یہی مغرب جو پاکستان کے بیانات کا نوٹس لیتا ہے وہ خاموش ہے. میں اس لیے پھر کہوں گا کہ مغربی جو مفاد ہیں بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب امریکہ گئے ہیں, لیکن امریکہ سے ہمیں زیادہ امیدیں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے جہاں سے نیا سورج ابھر رہا ہے, اور وہیں سے پاکستان کی تمام امیدیں وابستہ ہونا چاہیے. امریکی راج نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا ہے ماضی میں, اور نہ ہی یہ ہمیں کچھ دیں گے.
اچھا, ایک اور جو بات اس پریس کانفرنس میں آئی, کوشچن بھی ہوئے, سوالات پہ کا جواب بھی انہوں نے دیا. خاص طور پہ انہوں نے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ توانائی, ٹرانسپورٹ, ڈھانچے, گوادر اور سلامتی کے بارے میں پاکستان اور چین کے درمیان چار مشترکہ ورکنگ گروپ مشاورت جاری رکھیں گے, اور چینی وفد سیکورٹی سے متعلق چوتھے گروپ کے اجلاس کے لیے اسلام آباد میں ہیں. ایک تو پاک چین اقتصادی راہداری کا انہوں نے خاص ذکر کیا, کیا کہیں گے اس حوالے سے, اور جو ایک گروپ ہیں آپس میں پاکستان اور چین کے ورکنگ گروپ, ان پہ اب تک کیا پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے, چین اور پاکستان کے درمیان جو معاشی تعلقات ہیں وہ تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کا جو منصوبہ ہے وہ تیزی سے اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں دونوں ملک, بلکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ بہت جلد 54 ارب ڈالر سے بڑھ کر 100 ارب ڈالر تک چلی جائے گی. اور جب چین پاکستان میں 100 ارب ڈالر انویسٹ کرے گا, اور جب پاکستان شفاف طریقے سے ان 100 ارب ڈالر کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر استعمال کرے گا, انڈسٹری کے بحالی پہ استعمال کرے گا, تو پاکستان واقعی ایشیا کے ایشین ٹائیگرز میں شمار ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کے دشمن یقیناً خائف ہیں, بھارت خائف ہے. اب بھارت سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ پچھلے 10 سالوں سے انہوں نے معاشی ترقی کی, ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 7% تک جا پہنچا, ہم نے واویلا نہیں مچایا, ہم نے کبھی دنیا کو یہ نہیں کہا کہ ان کی معاشی ترقی ہمارے لیے خطرہ ہے. تو جب پاکستان معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے تو آخر بھارت کو اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ جو ہے بھارت کا رویہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی یہ ایک چیلنج ہے. صرف بھارت نہیں, بھارت دیکھیے ایک بہت بڑی گیم کا حصہ ہے. بھارت امریکہ کی بچھائی ہوئی شطرنج کا ایک موہرا بن چکا ہے. امریکہ جس طرح سے بھارت کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے چین اور پاکستان کے معاملے پر, بھارت اسی طرح سے چلے گا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خطے میں بین الاقوامی سطح پر اپنے نئے نئے دوست تلاش کریں, کیونکہ یہاں پر وقت اور توانائیوں کا ضیاع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سود مند نہ ہو.
بالکل سامعین, اب ہمارا جو اگلا موضوع ہے, ٹائم بھی وقت کم ہے, اور جو اگلا موضوع ہے وہ اردن کے شاہ عبداللہ ثانی جو ہے وہ صدر مملکت ممنون حسین کی دعوت پر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر جو ہے وہ پہنچ اسلام آباد آئے تھے, اور اس دورے کے دوران مختلف جو معاہدے ہیں ان پر جو ہے دستخط بھی ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اردن کے شاہ عبداللہ ثانی کے درمیان صدر ممنون حسین کی ملاقات بھی ہوئی. تو اس ملاقات کے حوالے سے جو ہے اردن کے شاہ نے کہا کہ پاکستان اور اردن کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اگلے ماہ ہونے والے اجلاس میں تعاون کی ٹھوس تجاویز زیر غور آئیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان دنیا کے مسائل پر پاکستان کا مضبوط موقف امت کے لیے تقویت کا باعث ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟
حافظ صاحب, اردن اور پاکستان کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے بہت مضبوط رہے ہیں, اور جس طرح سے مشرق وسطی میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اردن کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنائیں, نہ صرف عسکری سطح پر بلکہ معاشی اور سیاسی حوالوں سے بھی.
سامعین, اس ملاقات کے حوالے سے جو ہے صدر ممنون حسین نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی امن و استحکام کے لیے کشمیر اور فلسطین کے مسائل جلد حل ہونے چاہیے, اور انہوں نے امریکہ کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے معاملے پر اردن کے جرات مندانہ موقف کو سراہا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اردن کے شاہ عبداللہ ثانی پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے کے بعد اسلام آباد سے واپس گئے, اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نور خان ایئر بیس پر انہیں رخصت کیا, اور روانگی سے قبل انہوں نے ملک میں تیار ہونے والے لڑاکا طیارے جی ایف 17 تھنڈر کی فضائی کرتب دیکھے, اور پاک فضائی کے سربراہ سہیل امان نے شاہ مہمان کو لڑاکا طیارے کے آپریشنل صلاحیتوں کے بارے میں بھی بتایا. اور سامعین اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟
اردن پاکستان میں جو اسلحہ سازی کی صنعت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان نے ماضی میں بھی اردن کے ساتھ اسلحہ سازی کے اور اس کی خرید و فروخت کے معاہدے کیے ہیں, تو یہ جو تعاون ہے ایک طویل عرصے سے جاری ہے اور اردن کے جو سراؤنڈنگز میں اس وقت شورشیں برپا ہیں, جس طرح سے وہاں بدامنی جاری ہے, تو اردن کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے کہ وہ اپنی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کرے, اور اس میں اضافے کے لیے پاکستان اردن ایک ٹائم ٹیسٹڈ دوست.
بالکل سامعین, اگلا جو موضوع ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے. 5 فروری کو جو ہے پاکستان اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا, جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس درینہ تنازع کو حل کرنے کی جانب مبذول کرانا ہے.
حافظ صاحب, یہ دن تمام پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے. ویسے تو کشمیریوں کے ساتھ ہمارا ایک خون کا رشتہ ہے اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, لیکن 5 فروری کو ہم یہ جو دن مناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھرپور مظاہرہ کریں کشمیریوں کے ساتھ اپنی محبت کا, تاکہ دنیا کو بھی باور کروایا جا سکے کہ پاکستانی قوم کشمیر کے معاملے پر کتنی سنجیدہ ہے اور کشمیر کا معاملہ ہمارے لیے کتنے اہم ہے. اسی ویژن کی روشنی میں ابھی گزشتہ جو 5 فروری ہے اس میں پورے قوم میں وہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. دن کا آغاز جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا. اسی طرح کوہالا اور منگلہ کے پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی گئیں, پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا, کسر صدارت میں خصوصی تقریب ہوئی کشمیر کے حوالے سے, اور پاکستان کے سرکاری میڈیا نے خاص طور پر کشمیر کے عوام کی جو حالت زار ہے وہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سال کے 365 دن ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن 5 فروری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک مؤثر اور جامع پیغام دے سکیں کہ کشمیر میں کس طرح سے ہندوستان اس وقت ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہوئے. اب 5 فروری کا دن تو ہم نے بنا لیا ہے, آج مقبول بٹ جو کہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک اور سرکردہ رہنما تھے ان کی برسی منائی جا رہی ہے, تو یہ ایک طویل فہرست ہے قربانیوں کی, شہادتوں کی, اور جب جب ایسے دن آتے ہیں پاکستان اور پاکستانی قوم بھرپور طریقے سے کشمیری لوگوں کی اور ان کے جدوجہد آزادی کے کاز کی حمایت کے لیے ہم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب کشمیر کے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ عالمی ضمیر کو جگانے میں کامیاب ہوں گی, اور اگر عالمی ضمیر نہ جاگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی ضمیر پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان.
بالکل سامعین, اس حوالے سے جو ہے مظفر آباد میں جو پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے دیگر مقامات پر ہیں انسانی زنجیر, ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی اور جموں کشمیر کونسل کا مشترکہ اجلاس بھی مظفر آباد میں ہوا. ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو پاکستان مسئلہ کشمیر اور بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام بھی نشر کیے گئے. سامعین, اس کے ساتھ ہی پروگرام نقطہ نظر کا وقت اپنے اختتام پہنچتا ہے. اپنے میزبان حافظ عبد الماجد, پروگرام کے لیے آج ہم نے دعوت دی معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خرم اقبال صاحب کو. پروگرام کے لیے ہمیں تکنیکی معاونت فراہم کی انجینئر نبی ہادی رضوی نے. پروگرام کے کوارڈینیٹر تھے محمد ایاز خان. انچارج پروگرام عمران لطیف. اور پروگرام کے نگران اعلیٰ تھے جاوید خان جدون. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.